مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے یہودیوں کے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ مدینے میں ان کا کیا رول تھا اور کس طرح سے ان کی سازشیں تھیں، پھر اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوا۔ آج جو خطبہ دیا گیا ہے اس میں ایک دوسرا گروہ جن سے مدینے میں سابقہ پڑا تھا مسلمانوں کو، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہے منافقین کا گروہ، جن کو ہم آستین کا سانپ کہہ سکتے ہیں۔ منافق اسلامی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن اس کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہو۔ یہ گروہ جو تھا مدینے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ مکے میں اس کی گنجائش ہی نہیں تھی، مکے میں مسلمان خود کمزور تھے، ان کو خود اپنے ایمان کو چھپانے کی ضرورت تھی، تو پھر جو دل سے ایمان نہ رکھتے ہوں اپنے ایمان کو کیسے ظاہر کر سکتے تھے۔ لیکن مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آہستہ آہستہ اسلام کا غلبہ ہونے لگا، تو وہ لوگ جن کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں تھا اور جن کے دونوں طرف اپنے ذاتی مفادات تھے، جن کی زندگی کا پورا مقصد ہی دنیا تھا، اب انہوں نے سوچا کہ اگر کھلم کھلا ہم مسلمانوں سے اختلاف شروع کر دیں گے، دشمنی کا اظہار کریں گے، اپنے کفر کو ظاہر کریں گے، تو ہمیں بہت سارے اپنے مفادات سے محروم ہونا پڑے گا، اور اگر کھلم کھلا شرک کا بھی اظہار کریں گے تب بھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہم مسلمان ہو کر ظاہر ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ پکے مسلمان ہوئے تب بھی نقصان میں، اگر ہم شرک پر رہ کر شرک کا کلم کلا اظہار رہے تب بھی نقصان میں۔ ان کے اندر ہمت بھی نہیں، حوصلہ بھی نہیں، بزدل تھے اور دنیاوی مفادات دونوں طرف سے ان کو وابستہ نظر آتے تھے۔ تو اس لیے جب مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ ظاہر میں تو ہم اپنے اسلام کا اظہار کریں لیکن اندر سے ہم مشرک ہی رہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ظاہر میں کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، حقیقت میں وہ مومن نہیں رہتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے کہ ہم بھی تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے دوستوں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، ان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے ظاہر میں، اپنے اسلام کا اظہار کر کے، مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا حقیقت میں وہ دھوکے میں تھے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ رکھ کر دنیاوی کچھ مفادات کو حاصل کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کی کمزوریوں کو قرآن آیات کے ذریعے سے ظاہر کیا، اور پھر آخرت میں ان کو کیا ہونے والا ہے قرآن نے صاف کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ بڑا پیچیدہ تھا، ان کی وجہ سے مسلمان دھوکے میں رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اور جو بیچارے نئے نئے مسلمان رہتے تھے، کمزور مسلمان رہتے تھے، ان کے درمیان شکوک شبہات پھیلانے کا کام کرتے تھے، ان کے اندر غلط فہمیاں پھیلاتے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا کوئی موقع چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کو سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ بڑے دھوکے میں رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، گھر بھی پاس پاس تھے، بازاروں میں ایک ساتھ ہوتے تھے، مسجدوں میں بھی آتے تھے، مسلمانوں کی مجلسوں میں شرکت بھی کرتے تھے، ان کی خفیہ چیزوں کو سنتے بھی تھے اور پھر دشمنوں کے پاس جا کر، خاص طور پر یہودیوں کے پاس جا کر مسلمانوں کے راز کو کھول دیتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ ذاتی مفاد صرف، قرآن نے کہا کہ من الناس من يعبد الله على حرف، کچھ لوگ تو ایسے بالکل کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان اصابته خير ان اصابه خير مطمئن به، اگر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، وان اصابته فتنه، اگر کوئی مشکل پریشانی جہاد کا موقع آ جاتا ہے، انقلب على وجهه، فوراً الٹ جاتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو ان منافقوں سے سابقہ پڑا تھا، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوتا تھا، اور یہ اتنے مکار تھے، ایک تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے اخلاص کا اظہار کرتے تھے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ اکثر جھوٹا ہوتا ہے، فریبی ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نے بار بار ان کی جھوٹی قسموں کے معاملے کو اجاگر کیا اور بتایا کہ وہ انہم لکاذبون، کہ وہ جھوٹے ہیں، حقیقت میں قسمیں کھاتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو دھوکا ہوتا تھا۔ اور کچھ ایسے واقعات تو کھلم کھلا کرتے تھے، غزوہ بدر کا جب موقع آیا تو انہوں نے اندرونی طور پر کافروں سے ساز باز بھی شروع کر دی تھی، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا اور ڈانٹا بھی تو ذرا باز آئے، لیکن جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی تو یہودیوں کی طرح ان کے اندر بھی مسلمانوں کی نفرت اور دشمنی کے جذبات کھلم کھلا ظاہر ہونے لگے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے دھوکہ دیا جاتے، عین موقعوں پر دھوکہ دیتے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ نکلے، اللہ کے رسول کی اس وقت رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر ہم مقابلہ کریں، اگر وہ آ کر ہم پر حملہ کریں تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ یہی رائے منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی بھی یہی رائے تھی، لیکن نوجوان جو صحابہ تھے وہ چاہتے تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم خود مدینے سے باہر نکلیں اور دشمنوں کا مقابلہ کریں تاکہ اللہ کے سامنے اپنی بہادری کا، اپنی فدائیت کا اظہار کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان کر باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور خود بھی زرہ پہن کر نکلے۔ تو یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ نکلے، 1000 تعداد تھی، اس میں سے تقریباً 300 بلکہ اس سے کچھ زائد منافقین بھی تھے۔ راستے میں کچھ دور جانے کے بعد یہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے مسلمانوں سے کہا کہ رسول اللہ تو ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہماری رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر حملہ کیا جائے، یہ کیوں اپنے آپ کو دشمنوں کے منہ میں دے رہے ہیں اور اپنی جان کو جوکھوں میں کیوں ڈال رہے ہیں، اس لیے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عین جہاد کے موقع پر، جبکہ کفار کی تعداد بڑی تھی، مسلمانوں کو اشد تعاون کی ضرورت تھی، 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا، بالکل عین موقع پر ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی غزوہ احزاب کے موقع پر جب چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف دشمنوں نے گھیراؤ کیا اور ہر جگہ کے دشمن ایک ساتھ جمع ہو گئے، مشرک مکہ کے بھی تھے، آس پاس کے بھی تھے، اور مدینے کے یہودی بھی ان کے ساتھ تھے، تو منافق کھلم کھلا تو مشرکین کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اندر سے ان کا ساتھ دیتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ نکل کر مسلمانوں کو جنگ سے دور کرنے کے لیے ورغلاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اپنے آپ کو تم موت کے منہ میں کیوں ڈال رہے ہو، کیوں آپ ان کا ساتھ دے رہے ہو، اس طرح سے مسلمانوں کو ورغلاتے تھے اور اللہ کے رسول سے بہانے کر کر کے اپنے آپ کو چھٹکارے کے لیے اللہ کے رسول سے بہانہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے, عورتیں ہیں, دشمنوں کا خوف ہے. اللہ نے کہا وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا, کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, وہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں, جنگ سے ڈرتے تھے, اس لیے عین موقع پر دھوکہ دینا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو ورغلانا شروع کر دیا, اندر سے کافروں کا ساتھ دینا شروع کر دیا, اور آہستہ آہستہ اللہ کے رسول سے جھوٹے عذر کر کے بہانے بنا کر وہ فرار ہونے لگے. اللہ کے رسول ساری چیزوں کو سمجھتے تھے پھر بھی صبر کرتے تھے. ایسے ہی یہودیوں کا جب معاملہ آیا بنو قینقاع کے ساتھ, بنو نذیر کے ساتھ, جیسے پیچھے بیان کیا گیا تھا, اس وقت بھی منافقوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. ایسے ہی وہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے, اس کے لیے بھی وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے. ایک غزوے میں, غزوہ مریسع, اس غزوے میں ایک جگہ پانی پیتے وقت ایک مہاجر اور ایک انصار کے آپس میں لڑائی ہو گئی. اب انصار نے کہا یا للانصار, مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین, آپس میں بھیڑ گئے سب. اب عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو موقع مل گیا, اس نے پراپگنڈا شروع کر دیا اور کہا یہ دیکھو یہ مہاجرین دور سے آئے ہیں اور ہم ہی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انصار کو ورغلانے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا خاموش تو ہو گیا, لیکن اس نے کہا کہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل, اگر ہم مدینہ جائیں گے تو وہاں کے جو عزت دار ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے, یعنی ہم یہاں کے مہاجرین جو مسلمان ہیں ان کو مدینے سے ہم نکالیں گے. یہ بات جب معلوم ہوئی, بعد مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے ہم ان کا سر قلم کر دیں گے, اس کا کام تمام کر دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ان کے ساتھ ہمیں نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن عبداللہ, یہ بڑے پکے مسلمان تھے, ان کو جب معلوم ہو گیا کہ کچھ مسلمان میرے والد کو مارنا چاہتے ہیں, تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول, اگر میرے والد کا کام تمام کرنا ہے تو اس کی اجازت مجھے دیجیے, میں اگر آپ کی منشا ہے میں اپنے والد کی گردن اڑا دوں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا, اگر دوسرا کوئی قتل کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے, اب مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے ان کا ایمان, لیکن اللہ کے رسول نے ان کو بھی سمجھایا, کہا نہیں ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے, ہم ان پر احسان کریں گے. بلکہ شروع شروع میں تو اللہ کے رسول ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے, لیکن اللہ کی طرف سے بعد میں ان کو روکا گیا. اسی طرح سے وہ جب مسلمان خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں, خاص طور پر غزوہ تبوک وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں کو تعاون کی بڑی ضرورت تھی, جو مسلمان تھے وہ اپنے پاس جو مال ہوتا تھا وہ تعاون کرتے تھے اللہ کے رسول کا. اس وقت یہ کمزور مسلمانوں کے پاس جا جا کر ان پر تانے لگاتے تھے, کہاں اپنا مال ڈال رہے ہو, کیوں اپنے مال کو ضائع کر رہے ہو, اگر ان کی مدد ہی کرنا ہے تو اللہ کیوں مدد نہیں کرتا, اللہ خرچ کرے گا آپ کیوں خرچ کرتے ہو. اس طرح سے مسلمانوں کو آپس میں بڑھانے کی کوشش کرتے تھے اور ان پر خرچ کرنے والوں کو تانے دیتے تھے, تاکہ اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو رگلایا جائے اور مسلمانوں کے تعاون سے مسلمانوں کو روکا جائے. اور تو اور معاملہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ جب کچھ نہیں چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر تہمت لگانے کی کوشش کی. آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنگین الزام رکھایا. جب غزوے سے حضرت عائشہ واپس ہو رہی تھی, غالباً غزوے بنی مستلق ہی کا موقع تھا, کہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے تو وہ استنجے سے فارغ ہو کر آ رہی تھی تو ان کا ہار کہیں گر گیا. جب آئی تو دیکھا تو ہار نہیں, تو ہار کے تلاش میں چلی گئی. اور اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا, عورتیں مردوں کے سامنے نہیں آتی تھی, تو سواری پر بیٹھنے کے لیے ہودج ہوتا تھا چھوٹے سے گھر کی طرح, اس کو اونٹ پر ڈالتے تھے اور اونٹ اس کو لے جاتا تھا. تو حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی, جب جانے کا وقت آیا مسلمانوں نے سمجھا کہ عائشہ اندر ہیں تو ہودج اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور چلے گئے. ان کو پتہ بھی نہیں چلا, اس لیے کہ دیکھنے کی عادت نہیں تھی, پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. اب سب چلے گئے, حضرت عائشہ جب ہار لے کر واپس آ گئی اس جگہ پر, دیکھا کہ سارا قافلہ چلا جا چکا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوگا آگے چل کر واپس آئیں گے لوگ, وہیں بیٹھ گئی. اچانک ان کو نیند لگ گئی, صحابی تھے صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ وہ آخر میں آتے تھے اور راستے میں اگر کوئی مسلمان بھٹک رہا ہے یا کسی کی چیز وہاں پر رہ گئی ہے تو وہ لے کر آتے تھے۔ وہ جب رات میں آئے تو دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے، انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو حضرت عائشہ، اس لیے کہ حضرت عائشہ خود کہتی ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے فوراً پہچان گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً حضرت عائشہ اٹھ گئی، پھر انہوں نے اپنی اونٹنی کو قریب کیا اور حضرت عائشہ اس پر بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی بات تک نہیں کہی، پھر اللہ کے رسول تک ان کو پہنچا دیا۔ جب منافقوں نے دیکھا تو ایک تہمت لگا دیا کہ دیکھیے اللہ کے رسول کی بیوی دوسروں کے ساتھ ہے، اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود متاثر ہوئے اور کئی دن تک تحقیق کرتے رہے کہ کیا معاملہ ہے، ایک ایک سے جا کر تحقیق بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں نازل ہوئی اور ایک پورا رکوع سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کے سلسلے میں نازل کیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول کی ذات کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح کی سازشیں ان منافقوں کی تھی اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو رہا تھا، لیکن ایسے موقع پر مسلمانوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اکثر اللہ کے رسول ان کو معاف کرتے تھے۔ اف کے موقع پر چونکہ سزا تھی، قرآن میں سنائی تھی، ان کو سزا دی، ورنہ باقی تمام موقعوں پر اللہ کے رسول وہ جب جہاد میں نہیں جاتے، واپس آنے کے بعد جھوٹی قسمیں کھاتے، عذر قبول کرتے، اللہ کے رسول ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا معاف کر دیتے، بلکہ لوگ اگر قتل کرنے کا حکم دیتے تو اللہ کے رسول روکتے تھے اور کہتے تھے اگر ان کو قتل کریں گے تو عرب کیا کہیں گے، یہ محمد دیکھو اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ایسے لوگ جو لوگ تھے آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے، حکمت سے اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور اللہ کی طرف سے ان کی نشانیاں اتنی قرآن میں بیان کی گئی کہ آدمی ان کے کیریکٹر سے پہچان سکتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بہت سی وہ نشانیاں بتائی جس کی وجہ سے منافقوں کو پہچاننا آسان ہو گیا، پھر بھی ان کے ساتھ کھلم کھلا مخالفت کی اجازت نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں سے یہ کہا گیا جو منافق ہوں ان سے ذرا احتیاط برتیں، اپنی سیکرٹ چیزیں ان کو بیان نہ کریں، خاص مشورے میں ان کو شریک نہ کریں۔ یہ ایک نمونہ ہے مدنی معاشرے کا جو ایسے لوگوں کو سلسلے میں ہے، جو اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ایک تو محتاط رہنا چاہیے، اپنے اندر کی چیزیں ان کو بیان نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کھلم کھلا ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا، ایسے علاقوں میں خاص طور پر جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، جب آپس میں بھڑ جائیں گے تو ان کی طاقت منتشر ہو جائے گی، پھر دشمنوں کے لیے نوالے تر بن جائیں گے، ان کو ہڑپ کرنا، ہضم کرنا آسان ہو جائے گا، جیسے آج ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں آپس میں توڑ توڑ کر، ایک دوسروں کے خلاف لڑا لڑا کر، وہ ایک ایک کو آزدھے کی طرح نگلتے چلے جا رہے ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو کون سامنے آ جائے گا۔ جب ہم ایک جٹ رہیں گے، اگرچہ آپس میں کچھ انتشار ہے، اختلاف ہے، لیکن اس کو پاٹنے کی کوشش کریں گے اور سامنے والوں کے سامنے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے اور ایسے معاملات سے بچیں گے جس سے غلط فہمیاں معاشرے میں پھیل سکتی ہو، تو دشمنوں پر بھی رعب بڑھتا ہے اور سب ایک آواز بن کر اٹھیں گے تو اس کی وہ مخالفت اور اس کی خلاف ورزی کی دشمن بھی کوشش نہیں کر سکتا۔ تو ایک نمونہ ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایسے واقعات سے سبق لے کر اپنے معاشرے کی اصلاح کی بھی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا